सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू प्रोफेसर मोहम्मद उमर मेमन से हमारे मुकालमे के चंद इक्तबासात।
मेरी तबीयत में जो है वो इस किस्म का कोई चीज़ नहीं है जो मुझे किसी एक ही तरफ लगा दे। मुझे बहुत सारी चीज़ों में दिलचस्पी है, इसीलिए मैं स्पेशलाइजेशन से भागता हूँ दूर। और मैं कह भी नहीं सकता कि मैं अगर माहिर हूँ तो किस चीज़ का हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में जानता हूँ और बस उसी में मैं मस्त हूँ।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब कलीम ज़िया का कलाम इन्हीं की आवाज़ में।
इरफान व आगही ने सवरना सिखा दिया, इरफान व आगही ने सवरना सिखा दिया, गहराइयों की तह में उतरना सिखा दिया, और रिश्तों की सब हकीकतें जब खुल गई ज़िया, दिल ने खुद अपने शायद से डरना सिखा दिया।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 211 एक मारूफ गजल है, शारे हैं डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी।
इसमें 7 अशआर हैं और गालिब की उन गजलों में शामिल है जिसमें एक मिजाज और ख्याल का बड़ा खूबसूरत तसलसल है, और उसमें गालिब की ये उन गज़लों में शामिल होती है जो जिनमें ख्यालात कदरे साफ और मतलब आसान हैं कुछ, लेकिन गालिब के यहाँ जिस तरह से वो बात को एक घुमा के कहते हैं और उसमें ज़ुमानियत आती है, उसके भी कई नमूने आपके सामने आएंगे इस गज़ल में।
और आखिर में कृष्ण चंद्र का अफसाना नया खजाना सुनाएंगे खालिद हमीद।
अब तक मैंने बहुत सी ऐसी कहानियां लिखी थीं जिसमें इंसान ने अपनी आंख में आंसू को छुपा लिया था, लेकिन इस तोते की कहानी अब तक मैंने नहीं लिखी थी जिसने एक मोती को अपनी आंख में छुपा लिया था। जाने कब ये कहानी लिखी जाए, जाने और कौन इसे लिखेगा, लेकिन ये कहानी ऐसी है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद पुरानी न होगी बल्कि तोते की आंख की तरह चमकती रहेगी।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
हमारे कॉल इन शोज में आप बराहे रास्त हिस्सा ले सकते हैं रोजाना रात 8 से 9 बजे और 10 से 11 बजे तक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन में मौजूद मेजबान और प्रोड्यूसर आपसे बराहे रास्त गुफ्तगू के लिए मुंतजर हैं। राब्ते के लिए मुफ्त टेलीफोन लाइन का नंबर है 0800-777-89। ज़ेरे बहस मौजूदात पर इजहार ख्याल कीजिए रात 8 बजे से 9 बजे और फिर रात 10 से 11 बजे तक। हमारी ये लाइन गोश भर आवाज़ रहेगी, हमसे बात कीजिए, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है। याद रखिए वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात 972 किलोहर्ट्ज़ पर नशर होती हैं।
आगाज करते हैं अमरीका में मुकीम एक बुजुर्ग अदीब और मुतरजिम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद उमर की गुफ्तगू के इक्तबासात से। प्रोफेसर मेमन एक तवील अरसे से अमरीका में मुकीम हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में अमरीकी तलबा को उर्दू पढ़ाने के अलावा इनकी इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ हमेशा जारी रहीं। बहुत से उर्दू शहपारों बिलखसूस अफसानों को इन्होंने अंग्रेज़ी के कालिब में ढाला और लातादाद अंग्रेज़ी अदब पारों को उर्दू में तर्जुमा किया। इब्तदाई ताल्लुक अलीगढ़ से है, इल्मी और अदबी घराने में आँख खोली, कराची में कुछ अरसा क़याम किया और फिर अमरीका में आकर मुस्तकिल आबाद हो गए। उर्दू अफसाने पर इनकी खास नज़र है। कुछ बरस पहले हमने इनसे एक तफसीली इंटरव्यू किया था, आज इसके चंद इक्तबासात पेश खिदमत हैं। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद उमर,
मेरी तबीयत में जो है वो इस किस्म का कोई चीज़ नहीं है जो मुझे किसी एक ही तरफ लगा दे। मुझे बहुत सारी चीज़ों से दिलचस्पी है, इसीलिए मैं स्पेशलाइजेशन से भागता हूँ दूर। और मैं कह भी नहीं सकता कि मैं अगर माहिर हूँ तो किस चीज़ का हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में जानता हूँ और बस उसी में मैं मस्त हूँ। तो ये जो है तबीयत है आदमी की, और क्या। बैक वक्त में बहुत सारी, मतलब जब मैं अरबी पढ़ रहा था कराची यूनिवर्सिटी में तो मैं फिक्शन दुनिया भर का पढ़ता था उस जमाने में अंग्रेजी में। और उसके बाद जब मैं अमेरिका आया तो यहाँ मैं काम कर रहा था इब्न तैमिया पर, पीएचडी मैंने इब्न तैमिया पे की। वो बड़ा बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की दुनिया है, اس زمانے میں بہرحال مجھے کوئی وقت نہیں ملتا تھا کسی اور چیز کا, لیکن یہ کہ جیسے ہی میں نے پی ایچ ڈی ختم کی میں پھر واپس اپنے وہی پرانی عادتیں جو تھیں ان کی طرف لوٹ گیا اور فکشن پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی نظم العین ہوتا تو پھر میں اسی کی طرف لگا رہتا اور کسی اور چیز میں پڑھنا پڑ جاتا تو اس سے کوفت ہوتی کہ بھائی وقت ضائع ہو رہا ہے. خیر وقت تو اب بھی ضائع ہوتا ہے, لیکن بہرحال زیادہ تر وقت جو ہے وہ ان چیزوں میں لگتا ہے جن سے مجھے دلچسپی ہے.
میں نے سوال یہ اس لیے کیا تھا کہ جو اگر کام زندگی کی ابتدا کسی تخلیقی کام سے ہو, مثلا جسے افسانہ لکھنا ہے, تو بعض اوقات بعض کہانیاں بعض افسانے جو ہیں وہ مجبور کرتے ہیں لکھنے والے کو کہ مجھے لکھو, تو یہ واردات آپ پر بھی گزرتی ہوگی؟
نہیں, یہ ہے کہ افسانے مجھے مجبور نہیں کرتے کہ میں انہیں لکھوں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے بڑے شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح نہیں لکھنا ہے جس طرح ہمارے بیشتر لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ایک دو آدمیوں کو چھوڑ کے جن کی واقعی میں بڑی قدر کرتا ہوں, ان میں سے سر فہرست نیر مسعود صاحب ہیں, میں ویسے کبھی نہیں لکھ سکوں گا. وہ ورلڈ کلاس رائٹر ہیں, یعنی مجھے بالکل تامل نہیں ان کو دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کے سامنے کھڑا کر کے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ کسی سے کمتر نہیں ہے. بلکہ میں نے یہاں جتنے لوگوں کو پڑھوایا ہے سب دیوانے ہو گئے ہیں, حالانکہ وہ نہ پاکستانی ہیں نہ ہندوستانی ہیں, وہ تو غیر ملکی ہیں. اور جب ان کی ایک کتاب یعنی مختلف کہانیوں کے ترجمہ کر کے میں نے یہاں امریکہ سے چھپا تھا نیو یارک سے, تو اس کے بعد میں فنش میں بھی ترجمہ ہوا, فرانسیسی میں بھی ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اسپینش میں پچھلے سال وہ چھپا ترجمہ. تو یہ ہوئی بات. اب میں اگر اس طرح نہیں لکھ سکتا تو مجھے پھر یہ ٹٹ پنجیوں کی صف میں کھڑے ہونے میں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا, اس لیے کہ صبح کھڑے ہو کے آئینے میں شکل تو اپنی دکھائی دیتی ہے, کسی اور کی تو نہیں دکھائی دیتی. اب آپ مجھے کس طرح دیکھتے ہیں وہ اس کی بھی حیثیت اسی وقت ہے جب میں دوسروں کے ساتھ ہوں اور آپ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے ہوں, لیکن جب میں اپنے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے. اور اس میں جس ریاضت کی ضرورت ہے اچھا لکھنے کے لیے, اس کی مجھے نہ شاید ہمت ہے اور نہ طبیعتاً میں جو ہے اس میں لگ سکتا ہوں. تو وجہ ساری یہ ہے کہ اس وجہ سے میں نے بہت زمانہ ہوا افسانے لکھنا چھوڑ دیا تھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہوں کہ صلاحیت کی کمی ہے, تو بالکل ہوگی, مجھے اس میں کوئی بری بات تو نہیں. میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہوتی, تو میں بھی ان میں سے ہوں.
تو پھر تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی کہانی لکھی ہوگی اور لکھ کے دوبارہ پڑھی ہوگی اور مزہ نہیں آیا ہوگا اس کو آپ نے صرف نظر.
نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. ایک کہانی میں نے مجھے بہت پسند ہے اپنی, جو میں نے چھپوائی نہیں ہے ابھی تک.
اچھا,
وہ 90 میں میں نے لکھی تھی اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ لوگ جو ایک ذاتی سی چیز بن گئی ہے. وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس میں شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, بلکہ میں تو اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہوں.
اچھا اچھا.
تو مجھے کوئی شوق نہیں اسے چھپوانے کا. بات دراصل یہ نہیں تھی, بات دراصل یہ ہے کہ جب میں لکھ رہا تھا اس وقت مجھے بہت زیادہ معلوم نہیں تھا, یعنی بہت پڑھا تو میں نے کافی تھا, لیکن جو ایک نظر ہوتی ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی مجھ میں. اور جب یہ پیدا ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا جو ہے ذمہ داری کا کام ہے لکھنا. ٹھیک ہے, پیشن ہوتا ہے آدمی کا, جوش خروش سب کچھ ہے, یوسا کہتا ہے ووکیشن ہوتا ہے کہ جو آپ کو مجبور کراتا ہے, آپ بغیر لکھے نہیں رہ سکتے, وہ سب کچھ ہے. لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے میری جو ہے یوں سمجھیے کہ اردو افسانے کے اوپر جو ہے کوئی بہت اچھی رائے نہیں ہے. یعنی اکا دکا لوگ ہیں, اکا دکا کہانیاں ہیں جو واقعی لگتا ہے کہ باقی رہ جائیں گی, لیکن زیادہ تر جو لکھا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 25 سال بھی زندہ رہ جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ایسے میں کیا لکھے جب اسے خود پتا ہے کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ 20 سال میں فنا ہو جائے گا. 20 سال تو بہت ہیں, اور ایسی کوئی چیز وہ لکھنی یعنی لکھنا چاہے جس کی وہ قدر و قیمت رہے بعد میں, وہ کام بڑی سنجیدگی سے کرنے کا ہوتا ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں.
اچھا, بطور مترجم آپ نے ہر دو زبانوں میں, مطلب اردو سے انگریزی میں بھی ترجمہ کیے ہیں اور انگریزی سے اردو میں بھی کیے ہیں, تو انگریزی ادب کو اردو میں ڈھالنا زیادہ آپ کو آسان لگا یا اردو کو انگریزی کا جامہ پہنانا زیادہ سہل لگا آپ کو؟
نہیں, یہ دیکھیے, اصل میں یہ سوال آپ کا جو ہے یہ ایک سوال نہیں ہے, اس کے بہت سارے گوشے ہیں اور شاخسانے ہیں جن کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے.
جی,
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سوال زبان کا اتنا نہیں ہے جتنا لکھنے والے کی اور ترجمہ کرنے والے کی اپنی لسانی صلاحیت کا ہے.
بالکل.
اب سوال یہ ہے کہ میں ایک جملہ منٹو کا اگر فرض کیجیے مجھے دقت پیش آ رہی ہے اور حامد جلال جو ہیں اسے آسانی سے ترجمہ کر لیتے ہیں, تو اب اس میں انگریزی کا تو کوئی قصور نہیں ہے.
بالکل.
تو یہ تو بڑا معاملہ جو ہے گول مول ہے کہ آپ کسی زبان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں جو چیزیں ہیں, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں تین مختلف لوگوں کا, تو آپ کا تینوں سے تجربے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثلا بہت سے جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے ترجمہ, بہت سے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے ترجمہ. آپ کی صلاحیت تو ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی ہے, وہ جو ہے تینوں کے اعتبار سے بدل نہیں رہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں, اور اگر فکشن کا معاملہ ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ اس کے خیال کی پیچیدگی کی کیا نوعیت ہے. اچھا, پھر یہ جو ہے اسی طرح آپ پھر اگر انگریزی میں کر رہے ہیں, اردو کے کسی چیز کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی یہی معاملہ ہو جائے گا کہ میں اگر غالب کا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے سوالات میں,
جی,
ان کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں حسن عسکری کا کروں اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک کہانی لے لوں
صدقہ کی کہانی لوں
کسی اور کی, تو یہ چیزیں بڑی مختلف نوعیت کی ہیں. اور میری زبانی صلاحیت جو ہے وہ تو وہی کہ وہی ہے, لیکن یہ تینوں آدمی جو ہیں ترجمے کے مختلف یعنی سمجھیے کہ پیچیدگی کی جو سطحیں ہو سکتی ہیں,
جی جی,
ان سے ان کا تعلق ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انگریزی سے آسان ہے اور اردو سے مشکل ہے, یا اردو سے آسان ہے اور انگریزی سے مشکل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پھر ایک چیز ہوتی ہے بالکل میکینیکل سی. اب اس میں کوئی کرنا بھی چاہے ترجمہ تو کیا کرے گا, یا تو آپ ترجمہ سے پہلے لغت سازی شروع کیجئے. اب لغت سازی جو ہے وہ ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ اس کے لیے جیسے فاروقی صاحب کریں, شمس الرحمان فاروقی, تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب مجھے ایسا آدمی کیا کرے گا لغت سازی؟ مجھے تو ویسے ہی کوفت ہوتی ہے لغت سازی سے, میں تو جو خیال ہے اس میں لگا ہوا ہوں کہ اس کی ترسیل, اور اس میں ہی مجھے مزہ آتا ہے. اب جیسے لوگ ہیں عروض جنہیں پسند ہوتی ہے, اب عروض جو ہے وہ شاعر کے لیے تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے. وہ جانتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں جانتا ہے تو اس سے شعر کہنا تو نہیں بند کر دے گا اگر اسے عروض نہیں آتی ہے تو. اور بعض اوقات تو ایسے شعر کہہ دے گا کہ عروض ایک طرف رہ جائے گی اور وہ شعر جو ہے تابد باقی رہ جائے گا. تو یہ جو مسائل ہیں, یہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس کو بالکل اس سطح پہ لا کے بات کرتے ہیں جہاں یہ سفید اور سیاہ کا معاملہ نظر آنے لگے. لیکن بات ایسی ہے نہیں.
جی جی.
ایک پوری کائنات آباد ہے سفید اور سیاہ کے درمیان جو سرمئی یا جسے کہیں گے خاکستری رنگ ہے اس کے اندر, اور ہم اتنے یعنی کیٹیگوریکلی جو ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا.
ہاں, یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اس سلسلے میں ادب اور علم کے معاملے میں ظاہر ہے کہ کوئی حساب کا سوال تو ہو نہیں سکتا کہ دو جمع دو برابر چار کے, لیکن ایک عام طور پہ روایتی طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض جگہ آپ کو سہولت ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا, یہ بھی درست ہے کہ یہ منحصر ہے کہ متن کون سا ہے, کیسا ہے, اور پھر اس کو ترجمہ کرتے ہوئے کیا دشواریاں آتی ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ہر متن کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتی ہیں.
متن کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے, فارم بھی ایک چیز ہوتی ہے.
جی بالکل, اسلوب بھی ہے.
نہیں, مثلا یہ ہے کہ اگر آپ لیں جانرا, اس میں مزاح ہے اور شاعری ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں آدمی کو کبھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے. اور کم سے کم جو ہے ایک کلچرل زون کے آدمی کو دوسرے کلچرل زون کے مزاح کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. اب میں یہاں 50 سال سے ہوں امریکہ میں, میں ان کے کامیڈی شوز اگر کبھی کوئی نظر آ جائے ٹی وی پہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز پہ ہنس رہے ہیں یہ لوگ. آپ سمجھے نا, اس کا جو تعلق ہے اس کا, یعنی زبان تو اپنی جگہ ہے لیکن زبان سے بھی آگے بہت سے معنی پیدا ہو جاتے ہیں زبان کے استعمال سے, اور وہ آپ کے جو ثقافتی جو آپ کی پروفائل ہے یا شخصیت ہے اس کا حصہ تو ہوتے نہیں ہیں. تو یہ نہیں کہ اگر ڈکشنری آپ لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی سمجھ میں وہ جو لفظ استعمال کیے ہیں اگر ان کے معنی نہیں معلوم اور معلوم ہو گئے تو آپ بھی ہنسنے لگیں گے, یہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ اردو کی غزل کو لے لیجیے, فارسی کی غزل کو, اردو کی غزل فارسی کی غزل سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے. تو وہ اس کو اگر آپ لے لیں, اس کا ترجمہ آپ انگریزی میں کیجیے تو بات ہی نہیں بنے گی. بات اس لیے نہیں بنے گی کہ ان کے تصور میں ہی نہیں ہے وہ چیز جس کو ہم جس سے ہم شاعری سمجھتے ہیں اپنے یہاں. ان کے یہاں تو وہ ایک عجیب یوٹیلیٹیرین سی چیز ہے کہ اگر نظم ہے تو اس کا ایک شروع بھی ہوگا اور ایک ختم بھی ہوگا, اور اگر اسے کسی چیز پر غیر مختتم رکھنا ہے تو یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ خاتمہ ہے اس کا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہماری یہاں, یہ جو ہے تو دو لائنیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو سب کچھ کہنا ہے اور اگلی دو لائنوں کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا جو گزر چکا ہے اس سے, تو تسلسل کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے ان کے شعری ذوق کے قریب لائیں گے؟ تو ہمیشہ آپ کو بہت ہی کریٹیولی جو ہے میوٹ کے بہت ہی کریٹیو میوٹیلیشن کرنی پڑے گی تاکہ کسی طرح کچھ خوشبو سی پہنچ جائے اس چیز کی جس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. وہ چیز تو کبھی نہیں پہنچے گی.
بالکل صحیح.
تو اسی لیے میں بہت سخت خلاف ہوں کہ آپ غزل وغل کی, جس کو کمبخت کو جاننا ہے غزل کیا ہے تو پہلے وہ زبان سیکھے. آخر ہم سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے, پہلے انگریزی ٹھیک سے سیکھیں, اس کے بعد کہ اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں, اس طرح ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو بھائی جن کو غزل مغرب کے لوگوں کو غزل سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ بھی پاپڑ بیڑے پاپڑ دے لیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کام کر دوں گا وہ جو ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا, یہ تو غلط بات ہے.
تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شاعری اور مزاج ہے, اس کو ترجمہ کرنا کار عبث ہے اور بلکہ کار رائگاں ہیں, تو جو مختلف جو تراجم ہوئے خاص طور پہ غالب کے انگریزی زبان وغیرہ میں, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے غالب صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے 6 فٹ زمین کے نیچے جب پڑے ہوئے ہیں جب سے وہ, کیا آپ نے ان کا ترجمہ کیا ہے اور نہیں کیا ہے؟ غالب صاحب کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے ان کا ترجمہ کیا ہے نہ کیا. یہ صاحب آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, غالب کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ مجھے آپ دو چار ترجمہ کرنے والوں کو بتائیے. رالف رسل کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کو دلچسپی تھی, لیکن ان کی بھی جو پہنچ تھی اسی کی حدود میں رہ کے انہوں نے, اور وہ حدود جو تھی ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت توسیع ہو گئی تھی خورشید الاسلام صاحب کی وجہ سے, تو کچھ بات تھوڑی سی بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے. پھر وہ چاہتے تھے کہ وہ جو غزل ہے وہ پوری اپنی جو رائم اور میٹر وغیرہ اس کا بھی کچھ لحاظ انگریزی میں رکھا جائے, یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ انہیں آپ کہیں کہ یہ غالب کے ترجمے ہیں, ہاں ایک طرح کے ترجمے آپ انہیں کہہ لیجیے, لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ غالب, اچھا پھر ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کاہے کا ترجمہ کریں گے تو آپ ہمیشہ آسان سے آسان چیز ڈھونڈتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹیو ہو اس شاعر کی. اس لیے کہ یہاں جو چیز آپ کوئی کیا کہتے ہیں فیصلے میں پر اثر انداز ہو رہی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ کس حد تک غالب کا بہترین خیال جو ہے اس کی ترسیل ہوگی, بلکہ وہ کون سا خیال ہے جس کی ہم ترسیل انگریزی میں آسانی سے کر سکتے ہیں, تو کمپرومائز وہی ہو جاتا ہے بیچارہ شاعر ہے. تو یہ اتنے آسان سوال نہیں ہے جو ایک آدمی جو ہے بیٹھ کے یوں ہی جواب دے دے ان کا. بہت جب آپ اس میں جائیں گے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو بھائی ایسے نثر جو ہے وہ بھی بہت تنگ کرتی ہے آدمی کو.
روبرو ابھی آپ نے جناب پروفیسر محمد عمر میمن کے ساتھ ہماری گفتگو کے چند اقتباسات سنے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے. کلام شاعر بہ زبان شاعر میں جناب کلیم ضیاء کا کلام سماعت فرمائیے. آغاز میں انہوں نے چند قطع سنائے اور اس کے بعد اپنی پسند کی غزلیں. جناب کلیم ضیاء.
میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا, میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا, نہ مہذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں. میری ہستی ہے ضیاء خلق و مروت کچرا, میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا. ایک قطع اور سماعت فرمائیں کہ علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو, علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو, اس نے تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو. میں تو ساکت تھا ضیاء, مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو. ایک قطع جو ہے تو اب وقت مزاج بدلنے کے لیے یہ عرض کیا ہے کہ عرفان و آگہی نے سنورنا سکھا دیا, عرفان و آگہی نے سنورنا سکھا دیا, گہرائیوں کی تہ میں اترنا سکھا دیا, اور رشتوں کی سب حقیقتیں جب کھل گئیں ضیاء, دل نے خود اپنے سائے سے ڈرنا سکھا دیا. ایک اور قطع برداشت فرما لیا.
جی جی.
نگاہوں میں بساتا ہے بسا کر چھوڑ دیتا ہے, نگاہوں میں بساتا ہے بسا کر چھوڑ دیتا ہے, دکھاتا ہے مجھے جو راہ اس کو موڑ دیتا ہے. اسے اپنی محبت کا یقین خود ہی نہیں, شاید وہ شیشہ دیکھتا تو ہے مگر پھر توڑ دیتا ہے. غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں, سماعت فرمائیں. مطلع کیا ہے کہ میرے دریا میں طغیانی کی صورت کون آیا ہے, میرے دریا میں طغیانی کی صورت کون آیا ہے, تباہی کا سرو سامان اپنے ساتھ لایا ہے. عرض کیا ہے کہ کئی سورج طواف اس کا کیا کرتے ہیں روزانہ, کئی سورج طواف اس کا کیا کرتے ہیں روزانہ, مگر اس نے تو میرے گرد ہی چکر لگایا ہے. عرض کیا ہے کہ خدایا خدایا پارسائی کے سبھی رستوں سے بہتر ہو, خدایا پارسائی کے سبھی رستوں سے بہتر ہو, جو آوارہ مزاجی نے مجھے رستہ دکھایا ہے. اور سماعت فرمائیں کہ ہوئی جب شام سورج نے دیا دھوکا اجالے کو, ہوئی جب شام سورج نے دیا دھوکا اجالے کو, مگر ہم نے بہر صورت ہر ایک رشتہ نبھایا ہے. اور دبے قدموں چلا آتا ہے وہ میرے تصور میں, دبے قدموں چلا آتا ہے وہ میرے تصور میں, میری آنکھوں پہ جس نے دید کا پہرا بٹھایا ہے. اور مختار ہے کہ ضعیفی میں ضیاء محتاج ہو سکتا نہیں ہرگز, ضعیفی میں ضیاء محتاج ہو سکتا نہیں ہرگز, جوانی کا خزانہ جس نے بچوں پر لٹایا ہے.
جناب کلیم ضیاء اپنی منتخب غزلیں پیش کر رہے ہیں.
اور ایک غزل جناب علی میں نے ایسی کہنے کی کوشش کی ہے جس میں خاص ردیف نہیں ہے. آج تک اردو میں ایسی غزل میری نظر سے گزری نہیں 400 سالہ تاریخ میں اردو کی. ہم نے غیر مقفع غزل تو سنی لیکن غیر مقفع غزل نہیں سنی.
صحیح
جی. تو اب اگر آپ یاد دیں
جی
چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں.
جی ارشاد.
مطلب ہے کہ گلوں میں خوشبو فضا میں نکھت, نظر میں منظر کی کچھ نہ پوچھو, گلوں میں خوشبو فضا میں نکھت, نظر میں منظر کی کچھ نہ پوچھو, اجالا دن میں اندھیرا شب میں سہانے سپنوں کی کچھ نہ پوچھو. اور عرض کیا ہے کہ ندی میں بہنا چمن میں گہنا, دھنک میں رنگوں کو ہم سے مانگا, ندی میں بہنا چمن میں گہنا, دھنک میں رنگوں کو ہم سے مانگا, گگن کے سورج کی کیا کہیں ہم, کرن کرن کی بھی کچھ نہ پوچھو. اور شعر ہے کہ بھنور میں کشتی کنارہ غائب, نظر میں جینے کی روشنی کم, سفر میں تنہا ہو جو مسافر پھر اس کی منزل کا کچھ نہ پوچھو. عرض کیا ہے کہ نفیس چہرے لباس عمدہ, زبان میٹھی ہنسی لبوں پر, حسین اونچی عمارتوں میں خلوص کتنا ہے کچھ نہ پوچھو. اور آپ جیسے جو لوگ پردیش میں ہیں اپنے دیش سے دور, ایک شعر جو ہے تو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے
جی.
کہ رتوں نے اپنا مزاج بدلا, درخت سوکھے اڑے پرندے, جو کرب رشتوں کے ٹوٹنے کا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. رتوں نے اپنا مزاج بدلا, درخت سوکھے اڑے پرندے, جو کرب رشتوں کے ٹوٹنے کا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. اور ہوائیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں, چراغ پھر بھی جلے ہوئے ہیں, اجالا زندہ رہے گا جب تک, اندھیری دنیا کا کچھ نہ پوچھو. اور عرض کیا ہے کہ بشر ہیں دونوں تو آؤ دنیا کے سارے رنگوں کو تازہ کر لیں, بشر ہے دونوں، تو آؤ دنیا کے سارے رنگوں کو تازہ کر لیں، نظام فطرت سے لڑنے والوں کا کیا ہے انجام، کچھ نہ پوچھو. اور اپنے پیشے کے حوالے سے مقتا کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سادہ اوراق سامنے ہیں، جو جی میں آئے وہ لکھ دو ان پر، ضیا یہ نو ہے تمہارے کل کی، تو پھر عمارت کا کچھ نہ پوچھو. اور اس غزل کے چند شعر اور سماعت فرمانیاں، مطلع عرض کیا ہے کہ حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت، حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت، کتنی محدود ہے دنیا میں بقا کی صورت، اور قصے صبر و رضا اس کو سناؤ جا کر، جس میں دیکھی نہ ہو ارباب وفا کی صورت. عرض کیا ہے کہ آ کے بیٹھے بھی نہیں ٹھیک سے، اور چل بھی دیے، جب بھی آتے ہو تو آتے ہو ہوا کی صورت، زخم بھر جائیں گے پل بھر میں یقین ہے مجھ کو، وہ جو آ جائیں ذرا دیر دوا کی صورت، اور تو جو بولے تو اتر جائے مجسم دل میں، کسی تاثیر سے بھرپور دعا کی صورت. اور عرض کیا ہے کہ زندگی کیوں نہ تجھے غرق سمندر کر دوں، زندگی کیوں نہ تجھے غرق سمندر کر دوں، میں نے کاٹا ہے بہت تجھ کو سزا کی صورت. میں نے کاٹا ہے بہت تجھ کو سزا کی صورت، اور لذت دید سے محروم ہوں محروم سہی، لذت دید سے محروم ہوں محروم سہی، وہ خیالوں میں ہے موجود خدا کی صورت.
واہ واہ بہت خوب.
وہ خیالوں میں ہے موجود خدا کی صورت. اور مقتا پیش خدمت ہے کہ حادثہ پھر تو نہیں کوئی فلک ساز ہوا، حادثہ پھر تو نہیں کوئی فلک ساز ہوا، اتری اتری سی ہے کیوں آج ضیا کی صورت.
واہ واہ بہت خوب.
ایک تین شعر کی غزل ہے، اگر آپ اجازت
دیں
ترنم میں اس کو پیش کروں.
جی بالکل، بہت مزہ آئے گا. بالکل.
مطلب پیش خدمت ہے، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی، خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، نور دروازے کھڑی ہے زندگی، میرے دروازے کھڑی ہے زندگی، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی. مختار ہیں، میں نے کیا اس کا بگاڑا ہے ضیا، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے زندگی، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے زندگی، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی.
کلام شاعر بزبان شاعر میں ابھی آپ نے جناب کلیم ضیا سے ان کا منتخب کلام سنا. ادبی مجلہ سدا رنگ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن کی پیشکش ہے. تفہیم غالب، غالب کی غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح. دیوان غالب کی غزل نمبر 211 ایک معروف غزل ہے، اور اس کا مطلع ہے، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے. شارے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
اس میں 7 اشعار ہیں، اور غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جس میں ایک مزاج اور خیال کا بڑا خوبصورت تسلسل ہے، اور اس میں غالب کی یہ ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جن میں خیالات قدرے صاف اور مطلب آسان ہیں کچھ، لیکن غالب کیا جس طرح سے وہ بات کو ایک گھما کے کہتے ہیں اور اس میں زومانیت آتی ہے، اس کے بھی کئی نمونے آپ کے سامنے آئیں گے اس غزل میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غالب اپنی غزل نمبر 211 کس طرح شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے، فرام کرائنگ وی ہیو بیکم بولڈر ان آر پیشن، سو مچ ویئر وی واشڈ دیٹ وی بیکیم پیور۔ ہمیں رونے کا جب وقت آیا اور ہم نے آنسو بہائے اپنے، تو وہ شرم جاتی رہی ہے ہمارے دل سے دنیا کے سامنے، تو ہمارے خیالات میں اور ہمارے طبیعت میں ایک بے باکی سی آ گئی، اب ہم کو ڈر نہ رہا کسی کا۔ دھوئے گئے ہم اتنے، اب دیکھیے یہاں انہوں نے بات کی، چونکہ رونے سے بات ہے، آنسوؤں سے بات ہے، کہ وہ اتنے دھوئے گئے کہ ہم پاک ہو گئے۔ لیکن پاک کس چیز سے ہوئے؟ اس غلاظت سے جو ہم کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی تھی کہ ہم اپنی داستان عشق اور کسی سے سنا نہیں سکتے۔ تو یہاں پاک ہونے کے معنی یہ کہ اس سے پیچھا چھوٹ گیا، لیکن چونکہ دھوئے گئے اور پاک ہوئے، وہ اس طرح سے انہوں نے اس میں لفاظی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر کہتے ہیں، صرفے بہائے میں ہوئے آلاتے میں کشی، تھے یہی وہ تھے یہی دو حساب، سو یوں پاک ہو گئے، ٹریڈڈ ان پرچیزنگ وائن ود دا ڈرنکنگ امپلیمنٹس، دیز ور دا اونلی ٹو اکاؤنٹس دیٹ گاٹ سیٹل لائک دس۔ کہتے ہیں، صرفے بہائے میں ہوئے جو ہمارے پاس آلات میں کشی تھے، جام اور سبو، ان کو بیچ کے ہم نے شراب خرید لی۔ اب کہتے ہیں، یہی دو حساب تھے جو پاک ہو گئے۔ یہاں سے پاک کے معنی بھی یہ کہ وہ جاتے رہے، یہی ہمارے پاس کچھ جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اب سارا جھگڑا زندگی کا جو تھا جاتا رہا۔ لیکن اس کے عوض میں کیا ملا ان کو؟ وہ جو میں شراب جو ملی، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا سودا تھا کہ وہ آلات میں کشی تو گئے، لیکن جو چیز ہاتھ میں آئے وہ اس سے بہتر ہے۔ رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم، بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے، دو یو بیکیم ڈسگریسڈ ان دا ورلڈ بیکاز آف یور وانڈرنگ، ایٹ لیسٹ ان یور نیچر یو بیکیم مور کننگ۔ یہاں پہ خطاب ہے محبوب سے۔ لفظ آوارگی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ فارسی میں کچھ تھوڑے مختلف ہیں اردو کے معنی میں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہر جگہ جگہ پھرنے سے تم بدنام ہوئے، اب تمہاری آوارگی نے تمہیں بدنام کیا، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ تمہاری طبیعت میں چالاکی آ گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طبیعت کی چالاکی سے معشوق کو کیوں خوشی ہے، یا اس کو وہ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہنا یہ ہے کہ تم آوارہ ہو گئے، اور تمہیں آوارگی نے تمہیں رسوا ضرور کیا، لیکن اب تم ہوشیار ہو جاؤ گے رقیب کے حربوں سے۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ رقیب جو ہے وہ قربت حاصل نہیں کر سکے گا، گو کے محبوب جو ہے وہ رسوا ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ، کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے، ہو سیز دا لیمنٹس آف دا نائٹنگیل آر انفیکٹو، ان دا ویل آف دا روز 100,000 لیورس بیکیم ٹھارن۔ داستان یہ ہے کہ بلبل جو ہے وہ اپنی داستان سناتی ہے گل کو، اور گل اور جو پھول یا گلاب کی جو پتیاں ہیں وہ اس کو انہوں نے مشابہت دی ہے ان کٹے ہوئے جگر کے لیے ٹکڑوں کے، جو بلبل کی داستان سن کے گل کا جو جگر ہے وہ چاک ہو گیا ہے، اور وہ جو پتیاں ہیں وہ اصل میں وہ ٹکڑے ہیں لیور کے اور جگر کے۔ تو کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نالے بلبل جو ہے وہ بے اثر ہوگا، دیکھو اس کے نالے سے گل پہ کیا بن آئی۔ پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا، آپ اپنی آگ کے خسو خاشاک ہو گئے. ایز اف سم ون آسکس ویدر دا پیپل آف آرڈر ایگزسٹ اور ناٹ, دے دم سیلف بیکیم دا اسٹرا اینڈ اسٹاک آف دیر اون پائرس. بڑی دلچسپ گفتگو ہے. کہتے ہیں اہل شوق جو ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا اس کی کسے فکر ہے, کون پوچھتا ہے ان کو؟ ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خود اپنا ان کی جو حقیقت تھی وہ اس خاک میں ختم ہو گئی جا کے, تو وہ خود اپنی جو خاک کے لیے وہ خس و خشاک بن گئے جس نے اس کو جلا دیا. تو اب یہاں پر جو پہلے مصرے میں ذکر ہے, پوچھے ہے کیا وجود و عدم, جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ عدم ہو جاتی ہے, اور آگ جو ہے ان کی اپنی آگ, اسی سے وہ خود ختم ہو گئے. تو اس سے آگ بھی جاتی رہی اور وجود بھی جاتا رہا. جب یہ عالم ہو, اب پہلے مصرے میں انہوں نے جہاں عدم کی بات کی انہوں نے, تو یہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وجود و عدم کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم تو اپنے آپ کو خود ہی جلا کے ختم کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا, کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے. وی ہیڈ گون دیئر ٹو کمپلین آف انڈیفرنس ٹو ہر, شی گیو اونلی ون گلینس وین وی بیکیم ڈسٹ. بالکل صاف شعر ہے, ہم بڑی ہمت کر کے گئے تھے کہ ہم ان کے تغافل کا گلا کریں گے, اس نے ہمیں ایک نظر دیکھا اور ہم بالکل خاک ہو گئے, مٹی ہو گئے. یہاں خاک ہو جانے کے معنی جو ہیں کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے. خاک سے مراد یہ کہ ہم اپنی حیثیت جو تھی وہ کھو بیٹھے اس کی ایک نگاہ کو دیکھ کے. پھر آخر میں مقطع میں کہتے ہیں کہ اس رنگ سے اٹھائی کل اس نے اسد کی ناش, دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے. ان سچ اے مینر شی لفٹڈ اپ اسد's بیئر یسٹرڈے, ایون دا اینیمیز سینگ اٹ بیکیم گریوڈ. اب یہاں ذکر ہے کہ کس انداز سے اٹھائی اس نے, کس رنگ سے. اب یہاں پہ دلچسپ گفتگو یہ ہے کہ اس شعر میں اتنی وضاحت نہیں ہے کہ اس رنگ کو ہم بیان کر سکیں. کیا لاش گھسیٹی گئی یا لاش کو احترام دیا گیا, دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن دوسرے میں جو کہتے ہیں دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے, ان کو بھی رحم آ گیا جب انہوں نے میری لاش کا, جس کو ناش بھی کہتے ہیں, یہ حشر ہوتے ہوئے دیکھا. تو غالباً بیان یہ کہ میری موت کے بعد بھی جو سلوک کیا لوگوں نے میرے ساتھ, اس کو بھی دیکھ کے جب دشمن تک غمناک ہو گئے تو دوستوں پہ کیا بنی ہوگی. تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 211, سات اشعار کی. اور جیسا آپ نے دیکھا اس کا قافیہ اور ردیف بڑا نادر اور منفرد تھا, اور میرا جو شعر مجھے اس غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ پہلا شعر ہے. کہتے رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, لفظ اور سے مراد یہ کہ مزید بے باک ہو گئے, دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس, بس سے مراد اتنا ہے کہ جتنا ضروری ہے کہ بس پاک ہو گئے. تو یہ تھی غالب کی مشہور غزل.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 211 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نے آزی کر رہے تھے. ادبی مجلہ ستارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتا ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتا ہے www.urduvoa.com.
اور اب آخر میں کشن چند کا افسانہ نیا خزانہ, سنا رہے ہیں خالد حمید.
میں اپنے بستر پر بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا اور نیم غنودگی کے عالم میں اپنی پرانی کہانی پڑھ رہا تھا, جس میں لڑکی بہت خوبصورت تھی, محبت بڑی اداس تھی, اور انجام کچھ ایسا تھا اور کچھ ایسا نہیں بھی تھا. بڑی ہی نرم نرم نیم گرم شہد سے بھری کہانی تھی, جو شاید نیم بیداری کے عالم میں لکھی گئی تھی. اتنے میں میرا لڑکا, عمر 6 سال, قد چھوٹا, نیکر پھٹی ہوئی, آنکھیں چمکتی ہوئی, اچھل کر میرے بستر پر آ گیا اور بڑی بے قراری مگر چاؤ بھرے انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا، میرا خزانہ دیکھو گے؟ خزانہ؟ ہاں، اس نے کہا، بالکل نیا خزانہ ہے، دیکھو گے؟ میں نے کہا، دکھاؤ، دیکھیں گے، لیکن تمہارا پہلا خزانہ کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، وہ میں نے مالی کے لڑکے بچو کو دے دیا۔ اتنا کہہ کر لڑکے نے اپنی بند جھولی میرے سامنے کھول دی۔ سب سے پہلے اس نے ماچس کی ایک ڈبیا نکالی۔ اس ڈبیا کو اس نے یوں کھولا جیسے تماشا شروع ہونے سے پہلے اسٹیج سے پردہ ہٹایا جاتا ہے۔ جب پردہ ہٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ ماچس کی ڈبیا کے اندر کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا، گویا اسے میری بے وقوفی پر افسوس ہو رہا ہو، مگر اس کی نگاہ میں تیکھا پن تھا۔ میرا لڑکا مجھے شفقت سے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو یہ موتی ہیں۔ موتی ہیں؟ ہاں، ممی کی چوڑیوں سے بنائے ہیں۔ اس کے بعد اس نے خزانے کی ڈبیا کو بند کر دیا اور ایک دوسری ڈبیا نکالی۔ اس ڈبیا میں بہت سے پرانے نب بھرے ہوئے تھے۔ ریڈ انک نب سے میں اکثر اپنی کہانیاں لکھتا ہوں، اور اکثر ایک کہانی لکھتے وقت تین چار نب استعمال کرتا ہوں اور پھینک دیتا ہوں۔ اصل میں مجھے ریڈ انک نب کی تیز دھار پسند ہے۔ لکھتے وقت ایسا لگتا ہے گویا نب کہانی کے سینے میں اترتا جا رہا ہے، ہلکی پھالی کی طرح کسی انجان اندیکھی دھرتی کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کسان کی فصل کی طرح کہانی بھی دھیرے دھیرے پکتی ہے۔ پہلے اس میں کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر پودا اونچا ہوتا ہے، پھر اسے ہوا اور روشنی ملتی ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی نوکیلے پتوں پر بالیاں سرسراتی ہیں، تب جا کے کہیں محبت کا ایک دانہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی محبت کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا اور ساری دھرتی بنجر رہ جاتی ہے۔ اس بنجر کہانی کے گھاؤ کو ایک افسانہ نگار سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ لڑکی کی ڈبیا انہی پرانے نبوں سے بھری ہوئی تھی جس سے میں نے نئی اور پرانی کہانیاں لکھ دی تھیں۔ اچھی اور بری کہانیاں جو ازل کی طرح پرانی تھیں اور آج کے انسان کی مانند نئی تھیں۔ محبت میں ڈوبی ہوئی کہانیاں، غیظ و غضب سے بھرپور کہانیاں، رنگین بجلی کی مانند چمکتی ہوئی کہانیاں اور بے رنگ پھیکی سیٹھی کہانیاں جیسے بیج اندر سے سڑ جائے اور کہانی کی کوکھ بانجھ ہو جائے۔ لیکن یہ سب اپنی محنت کی کہانیاں تھیں۔ ان میں میرے خیالات کا درد اور میرے احساس کا پسینہ شامل تھا۔ اس لیے میں نے اپنے لڑکے کے خزانے کے قصے کو بڑی دلچسپی سے دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ لڑکے کو اب میری حماقت کا پورا یقین ہو چکا تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، ارے بھائی یہ نب ہیں۔ میں نے پوچھا، ان سے تم کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، کچھ نہیں کرتا، میں ان سے کھیلتا ہوں۔ کیسے؟ وہ بولا، یہ نب ہیں اور یہ ان کا باپ ہے۔ یہ کہہ کر لڑکے نے ماچس کی تیسری ڈبیا کھولی اور اس میں سے ایک مقناطیس نکالا۔ مقناطیس نے ایک نب کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ایک نب آتا تو پھر آہستہ آہستہ باقی نب بھی ایک دوسرے کی انگلی پکڑے مقناطیس سے لگ کر لپٹ گئے۔ بچے نے ہنس کر دیکھا، یہ ان سب کا باپ ہے۔ یکایک میں سمجھ گیا، اتنی کہانیاں لکھنے کے باوجود جو کچھ نہ سمجھ سکا تھا اب سمجھ گیا۔ یوں تو میں جانتا تھا کہ کہانیاں اچھی ہوتی ہیں اور بری ہوتی ہیں، وہ لمبی ہوتی ہیں اور چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اب تک یہ نہیں جانتا تھا کہ سب کہانیوں کا ایک ہی مقناطیس ہوتا ہے جس کے سہارے وہ خلا میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ مقناطیس ہے انسان۔ مجھے اب بچے کے خزانے میں بہت دلچسپی معلوم ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا، آگے دکھاؤ، اور کیا ہے تمہارے پاس؟ اب لڑکے نے تصویروں کا ایک بنڈل میرے سامنے رکھ دیا۔ پہلی تصویر کسی مہاراجے کی تھی جس کے گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، یہ بھلا مانس کون ہے؟ لڑکے نے کہا، یہ گوتم بدھ ہے۔ لڑکے نے شاید اپنی بہن سے کل ہی گوتم بدھ کا نام سنا تھا۔ یہ نام اسے بڑا ہی عجیب اور نیا لگا۔ اس نے جھٹ اس نام کو اس تصویر کے ساتھ چپکا دیا، اور میں سوچتا ہوں کہ کیا برا کیا۔ اس ملک میں بچے کیا بڑے بھی آج تک مہاراجوں کو گوتم بدھ کی طرح پاک، صاف، نیک، دیوتا کے مانند مقدس سمجھتے ہیں۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ ایک بچے کی غلط فہمی دور کروں، بڑا ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا۔ ننھے شرلاک ہومز نے ایک اور تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ اس تصویر میں ایک پنجرا تھا، پنجرے میں طوطا تھا۔ طوطے کے پاس ایک خوبصورت عورت بھڑکیلے کپڑے پہنے اپنے زیورات کا ڈبا کھولے بیٹھی تھی اور طوطے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت اس طوطے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ بچے نے کہا، یہ عورت اس طوطے سے پوچھتی ہے، بتا میرا موتی کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کا موتی؟ بچے نے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ موتی پنجرے میں نہیں تھا، طوطے نے کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، ورنہ موتی اس کی جیب میں ہوتا۔ آخر سوچ سمجھ کر بچے نے کہا، موتی طوطے کی آنکھ میں ہے، طوطے نے موتی کو اپنی آنکھ میں چھپا لیا ہے۔ اب تک میں نے بہت سی ایسی کہانیاں لکھی تھیں جس میں انسان نے اپنی آنکھ میں آنسو کو چھپا لیا تھا، لیکن اس طوطے کی کہانی اب تک میں نے نہیں لکھی تھی جس نے ایک موتی کو اپنی آنکھ میں چھپا لیا تھا۔ جانے کب یہ کہانی لکھی جائے، جانے اور کون اسے لکھے گا، لیکن یہ کہانی ایسی ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد پرانی نہ ہوگی، بلکہ طوطے کی آنکھ کی طرح چمکتی رہے گی۔ بچہ اگلی تصویر دکھانے والا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں نے آخر کہا، ننھے اٹھو، 9 بجنے والے ہیں، تمہیں اسکول جانا ہے۔ ننھے کو جھٹکا سا لگا، مجھے بھی لگا۔ ہم ایسی خوبصورت دنیا میں تھے جہاں اسکول کا نام لینا بھی گناہ تھا۔ ننھا سہم گیا، میں بھی سہم گیا، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری تھی، اسکول جانا بھی ضروری تھا۔ بچے نے میری طرف دیکھ کر بے بسی سے کہا، اسکول نہ جاؤں تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا، تم اسکول کیوں نہ جاؤ گے، آج چھٹی نہیں ہے۔ بچے نے پوچھا، آج کیوں چھٹی نہیں ہے، کل بھی چھٹی تھی، پرسوں بھی تھی، آج کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا، روز روز چھٹی نہیں ہوتی۔ وہ بولا، کیوں نہیں ہوتی؟ ماں نے اسے میری گود سے اٹھا کر زمین پر کھڑا کر دیا۔ اب سیدھے اسکول چلے جاؤ، بہانے نہ بناؤ۔ لڑکے نے اپنے سامنے دو بے رحم انسانوں کو دیکھا۔ ہمارے چہروں پر اسے کہیں وہ رنگین تتلی دکھائی نہ دی، نہ وہ لمبے لمبے کانوں والا خرگوش، نہ ننگے پاؤں گھومنے والی مراٹھی لڑکی۔ اس نے بڑی اداسی سے ہمارے دو چہروں کی بے رحمی کو پڑھ لیا اور مایوس ہو کر اپنا بستہ باندھنے لگا۔ اور اس بستے میں ایسی کتابیں تھیں جو ہمارے چہروں کی طرح سخت اور بے رحم تھیں۔ بچہ بہت کچھ چاہتا ہے، وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اسے بہت کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ بچوں کی دنیا میں ہے، یہ بوڑھوں کی دنیا ہے، اور بے ایمان، بدکار، بدمعاش لوگوں کی دنیا ہے، جس کے منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت۔ وہ بچہ اپنی تصویروں میں اس دنیا کو ڈھونڈتا ہے جو بچوں کی طرح مسکرا سکے۔ اس لیے بچے نے چپ چاپ بستہ باندھ لیا، بغل میں دبا لیا، اپنے خزانے کی چیزوں کو اپنی جیبوں میں ٹھونس لیا اور ہماری طرف دیکھے بغیر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ بچے کا اسکول بہت قریب تھا، گھر سے اسکول تک آدھا فرلانگ سے بھی کم سڑک ہوگی، جس سے ایک طرف امیر آدمی کے بنگلے کی لمبی چار دیواری چلی جاتی تھی اور دوسری طرف گلی مہر کے پیڑوں کی قطار تھی۔ ان دونوں کے بیچ کی سڑک پر میرا لڑکا چپ چاپ سر جھکائے ہوئے اسکول جا رہا تھا کہ میں نے ایک پیڑ کے پیچھے سے نکل کر اس کا راستہ روک لیا۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس سے دھیرے سے کہا، آؤ اسکول سے بھاگ چلیں۔ اسکول سے بھاگنے کی بات ابھی تک بچے کے ذہن میں نہ آئی تھی، یک یک اس کا چہرہ اس خیال کی روشنی سے بھر گیا۔ یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چمکنے لگی، اس کے اداس رخسار پھول کی طرح کھل گئے۔ میں اس کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ رہا تھا، اس کی حیرت اور پھر امید اور خوشی سے بھرپور راگ سن رہا تھا۔ بچے کا خاموش چہرہ بھی خوشی کے کیسے کیسے گیت گاتا ہے۔ اس نے اچھل کر میری انگلی پکڑ لی، پھر چلتے چلتے یکا ایک رک گیا، میری طرف سنجیدگی سے دیکھ کر بولا، ماں سے تو نہیں کہو گے؟ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، شش۔ ڈھاک کے ایک پیڑ کے آگے جہاں بہت سے بیروں کے جھنڈ تھے، وہاں ہم نے بستے کو اچھی طرح چھپا دیا اور پھر ہم گھوم کر ایک تنگ سی پگڈنڈی پر ہو لیے جو جنگل سے دور ناریل کے ایک جنگل میں سے گزرتی تھی۔ اس دن ہم بہت گھومے، وہ صبح بہت صاف اور چمکیلی تھی، جنگل میں چاروں طرف سناٹا تھا، ایک طرف ہلکی ہلکی ہرے رنگ کی ٹھنڈی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ننگے پاؤں دھرتی پر چل رہے تھے، کیونکہ میں بھی مراٹھی لڑکی کی طرح جلدی سے ننگے پاؤں ہی گھر سے بھاگ آیا تھا۔ بہت دنوں بعد آج میرے ننگے پاؤں دھرتی پر چل رہے تھے اور بچپن کے پرانے جانے پہچانے کنکر میرے پاؤں سے گلے مل رہے تھے۔ میرے پاؤں میں ایک عجیب خوشی کا احساس رچتا گیا اور میں اپنے بچے کو ساتھ لیے جنگل میں دوڑتا گیا۔ بچے کو جنگل کی مسرت بخش روشنی بہت پسند آئی۔ بولا، یہاں دن ہے؟ میں نے کہا، ہاں دن ہے۔ ہمارے گھر میں بھی دن ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہمارے گھر میں بھی دن ہے۔ اس وقت سب کے گھروں میں دن ہے۔ اس نے کہا، دن میں رات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، پگلے، دن میں رات نہیں ہوتی۔ لڑکے نے ضد سے پوچھا، تھوڑی سی بھی نہیں ہوتی؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، کیا فضول سوال کر رہے ہو، بھلا دن میں رات کیسے ہو سکتی ہے؟ لڑکے نے کہا، اس وقت دن ہے تو ہمارے مالی کے گھر میں رات کیوں ہے؟ میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور مجھے اپنے بنگلے کے باہر مالی کا جھونپڑا یاد آ گیا، جہاں دن کو بھی رات ہوتی ہے اور دوپہر میں بھی اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اور مجھے مالی کا گھر اور بہت سے دوسرے گھر یاد آئے جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ اور پھر مجھے فلک بوس عمارتیں یاد آئیں جہاں رات کو بھی دن ہوتا ہے، ایسا گھر جہاں تھوڑا سا دن اور لمبی سی رات ہوتی ہے، ایسا گھر جہاں تھوڑی سی رات ہوتی ہے اور لمبا سا دن ہوتا ہے۔ شاید یہ بچہ سماجی تجزیہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بچہ ارسطو اور افلاطون نہیں ہوتا تو وہ ان فلسفیوں کی طرح بھی نہیں ہوتا جو دن میں رات اور رات میں دن کی عجیب و غریب تاویلیں پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بچے کو کسی طرح مطمئن نہیں کر سکتے جو دن میں رات اور رات میں دن دیکھتا ہے اور اس تضاد پر تعجب سے چپ رہ جاتا ہے۔ میں بچے کو سوال کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ میرا جواب بہت لمبا تھا اور میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، اور سامنے اب چھوٹی سی ایک ندی آ گئی تھی، اس لیے میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے ندی کے پار ایک اور اونچے ٹیلے پر لے گیا جہاں ایک چرواہا بہت سی گائے بھینسوں کو چرا رہا تھا۔ بچے نے ایک دو گائے بھینسیں تو ضرور دیکھی تھیں، مگر اتنی ساری گائے بھینسیں آج پہلی بار دیکھی تھیں، اس لیے پہلے تو بڑی حیرت سے ان کو تاکتا رہا اور بولا، یہ سب گائے بھینسیں ہیں؟ ہاں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ بکریاں ہیں۔ بکریاں؟ ہاں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ بھیڑے ہیں۔ بھیڑے؟ ہاں۔ میں نے بچے کا تعارف دو تین ننے منے بکری اور بھیڑ کے بچوں سے کرا دیا۔ بچہ ان سے کھیلتا رہا، پھر اس نے ایک بچھڑے کو گائے کے تھن سے دودھ پیتے دیکھا۔ بچہ سمجھ گیا، بولا، یہ ماں کا دودھ پیتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ بچے نے پوچھا، اور جو ہمارے گھر دودھ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ انہیں گائے بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے۔ اس دودھ کو یہ لوگ بچھڑے کے منہ سے نکال لیتے ہیں؟ میں نے کہا، منہ سے نہیں نکالتے، دودھ سے دوہ لیتے ہیں۔ کیسے دوہ لیتے ہیں؟ میں نے چراہے کو چونی دی اور اس نے ایک گائے کو دوہ کر دکھایا۔ نہ صرف دودھ دوہ کر دکھایا بلکہ اس نے بچے کو اپنی گود میں اس طرح بٹھا لیا جس طرح وہ گائے دوہتے وقت مٹکی کو اپنے گھٹنوں میں رکھتا ہے۔ پھر اس نے گائے کے تھن کی دھاریں بچے کے منہ میں ڈالی۔ بچے کو بہت لطف آیا، اور جب دودھ کی دھار غلطی سے بچے کے چہرے پر بکھر گئی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے مجھے دھیرے سے کہا، بڑا ہو کر اسی طرح میں بھی چرواہا بنوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم چرواہے کو بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ اب وہاں پہنچ گئے جہاں سے سمندر نزدیک تھا، اور ایک چھوٹا لڑکا جو میرے لڑکے سے 5-6 سال بڑا ہوگا بڑے اطمینان سے کیچڑ اور پانی میں کھڑا ہو کر کیکڑے پکڑ رہا تھا۔ بچے کو کیکڑے پکڑنے والے بچے کی بہادری بہت پسند آئی۔ کتنے اطمینان سے وہ کیکڑے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا، اس کے سامنے کے دو بازو الگ کر کے انہیں توڑ توڑ کر وہاں سے دھاگے باندھ کر اپنی جھال والی بھوری پیٹی میں ڈال دیتا تھا۔ میرا لڑکا بڑے انعمام سے اس کام کو دیکھتا رہا، اور جب وہاں سے چلے اور بہت دور آگے نکل گئے تو لڑکے نے ٹھنڈی سانس بھر کر مجھ سے کہا، میں بھی بڑا ہو کر کیکڑے پکڑوں گا۔ جنگل میں گھومتے ہوئے، نئے نئے پیڑوں، پھولوں، تتلیوں سے متعارف ہوتے ہوئے ہم لوگ ایک پرانے مندر کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے۔ یہ بہت پرانا مندر تھا اور اس کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہاں سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہمیں پتھر کا ایک بہت بڑا بیل دکھائی پڑا جو مندر کے باہر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے کہا، یہ بیل ہے نا؟ ہاں۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، مندر کے سامنے آرام کر رہا ہے۔ یہ مندر ہے؟ ہاں۔ مندر کیا ہوتا ہے؟ مندر میں پوجا کی جاتی ہے۔ پوجا کیا ہوتی ہے؟ میں چپ ہو گیا۔ اسے کیا بتاتا کہ پوجا کسے کہتے ہیں، کیونکہ بھگوان اور خدا کے خیال تو بہت بات کی چیز ہے۔ پہلے تو بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ پہلا لفظ جو ہو سکتا ہے وہ آپا اور ماں اور پانی اور روٹی کے کھلونے کے نام ہوتے ہیں اور بھائی بہنوں کے پیار ہوتے ہیں۔ اس ننی چھوٹی سی پیاری دنیا میں پوجا اور بھگوان کا خیال نہیں کھپتا۔ اس لیے میں نے بچے سے کہا، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن آؤ اندر چل کر دیکھیں پوجا مندر میں کیسی ہوتی ہے۔ ہم مندر کے اندر چلے گئے۔ مندر کی ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر بہت سی مورتیاں ٹوٹی پڑی تھیں، بندروں کی مورتیاں اور ہاتھی گھوڑوں کی مورتیاں۔ یہ مورتیاں بہت خراب حالت میں دیواروں کے آس پاس پڑی تھیں، اب ان پر جھاڑیاں بھی اگائی تھیں۔ مندر کے وس میں جہاں پڑی مورتی کو ہونا چاہیے تھا، وہاں صرف پتھر کا ایک کمل پھول باقی رہ گیا تھا، جس کے گھیرے کے اندر چڑیوں نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس گھونسلے کے اندر تین بڑے ہی خوبصورت انڈے رکھے ہوئے تھے، نازک نازک پیلے رنگ کے تین انڈے، جن پر جامنی رنگ کے دھبے بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ بچے نے خوشی سے چلا کر ایک انڈے کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ بچہ بے حد خوش تھا، وہ خوشی سے اچھل رہا تھا اور انڈے سے پیار کر رہا تھا۔ وہ کبھی اسے چومتا، کبھی گال سے لگاتا اور کبھی خوش ہو کر میری طرف دیکھتا، گویا اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس کی خوشی مجھ تک پہنچی اور میرا دل بھی ایک عجیب مسرت و انبساط سے بھر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے اس انڈے کو اٹھا کر اپنی نیکر کی جیب میں ڈال لیا۔ اب دوسرا انڈا اٹھانے لگا کہ میں نے روک دیا۔ کیوں؟ لڑکے نے پوچھا۔ یہ انڈے ہمارے نہیں ہیں، یہ انڈے اس مندر کے ہیں۔ لڑکے نے دریافت کیا، یہ پوجا کے انڈے ہیں؟ ہاں، میں نے خوش ہو کر کہا، یہ پوجا کے انڈے ہیں۔ ان انڈوں کو گھونسلوں میں رکھ دو، پھر ایک چڑیا یہاں گاتی ہوئی آئے گی اور ان انڈوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لے گی، اور پھر وہ گیت گائے گی اور گیت گائے گی اور گیت گائے گی، اور مندر کی ٹوٹی ہوئی چھت سے آسمان مسکرائے گا، پھر اس کے پروں کا دامن پیار کی سنہری خوشی سے بھر جائے گا۔ بچے نے خوش ہو کر کہا، تب پھر پوجا پوری ہو جائے گی؟ ہاں، پوجا پوری ہو جائے گی۔ بچے نے خوش ہو کر انڈوں کو واپس گھونسلے میں رکھ دیا۔ اسے یہ پوجا بہت پسند آئی تھی۔ مجھے بھی اصل میں آج ہی معلوم ہوا کہ پوجا صرف بھگوان کو نہیں کہتے، پوجا ماں کو کہتے ہیں اور تخلیق کے عمل کو کہتے ہیں اور زندگی کے پیار کو کہتے ہیں۔ بچہ چلتے چلتے تھک گیا اور میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور چلتے چلتے اسے پریوں کے دیس کی ایک خوبصورت سی خواب کی مانند دھندلی دھندلی کہانی سنانے لگا، جسے سنتے سنتے بچہ میرے شانے سے لگ کر سو گیا۔ پھر واپس آ کر میں نے بیری کے جھنڈ سے اس کا بستہ اٹھا لیا اور بازوؤں کے نیچے کر کے میں نے اپنے سوئے ہوئے بچے کا پر امید چہرہ دیکھا، اور اس کے بھولے چہرے میں مجھے اپنا نقص نظر آیا، اور وہ دن یاد آیا جب میں اسی طرح ایک اندھیرے سے اسکول اور ایک ظالم استاد کے ڈر سے اسکول سے بھاگا تھا، اور پھر مجھے اپنی زندگی کی بہت سی تلخ باتیں یاد آئیں، جن کے گنجان پرخار راستوں سے گزر کر لاکھوں بچوں کے پاؤں چھلنی ہو چکے تھے۔ وہ دن رات کی طرح کالے تھے، وہ موتی جسے لالچی طوطے نے اپنی آنکھوں میں چھپا لیا تھا، اور وہ تصویر جنہیں کوڑھ کے مارے ہاتھوں نے دھبے دار بنا دیا تھا۔ کتنی ہی لمبی تلخ کہانیاں تھیں جو بچپن کے چہروں پر لکیروں اور جھریوں کا ایک لمبا جال پھیلاتی چلی گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ پریوں کے دیس میں ہر ایک کی خواہش پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو میں اس پریوں کے دیس کے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اس بچے کی کہانی ہماری نسل کی کہانی سے مختلف ہو۔ اس کی کہانی ایک ایسے زمانے کی کہانی ہو جس میں بچہ اپنا چہرہ دیکھ سکے اور بچوں کی طرح مسکرا سکے۔ اس کے بعد میں اپنے خوابیدہ بچے کو چوم لیتا ہوں اور اسے کندھے سے لگا کر گھر کی جانب چل دیتا ہوں۔ آج آسمان بہت نیلا ہے اور میرے سر کے اوپر گل مہر کے پھول کھلے ہیں۔
نیا خزانہ کشن چند کے اس افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔